عظیمت حق نواز شہید کے سفر و حضر کے ساتھی جانشین امیر عظیمت حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب مفصل شان امیر معاویہ بیان فرمائیں گے.
الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزون البحر فقد أوجبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب سر معاوية من احبه فقد نجا فمن ابغضه فقد هلك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے لہو سے روشن کر دیں اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے. جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام فیصل آباد کے غیور نوجوانوں اور دوستوں اور ساتھیوں آج کئی مہینوں کے بعد فیصل آباد کے شہر میں تقریب کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے. آج یہ بات بڑی خوشی کا باعث ہے کہ آج کا یہ جلسہ امام مظلوم امام تدبیر و سیاست فاتح ارو اجم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں ہے اور میں چاہتا یہ ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے اعلان پر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں اور اس جلیل القدر صحابی کے بارے میں اپنی معلومات آپ کے سامنے پیش کروں. مجھ سے پہلے خطیب پاکستان میرے اور آپ کے مخدوم حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب اور برادر بزرگ حضرت قاری عطاء الرحمان شہباز صاحب اور دیگر علماء کرام نے نہایت خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. میرے بھائیوں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی جلیل القدر ہستی ہے اور اسلام کے اوپر ان کے اتنے احسانات ہیں کہ ساری امت محمدیہ 1400 سال سے مل کر بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی. اگر مولوی کو اس کی معلومات نہ ہو تو میرا کوئی قصور نہیں, اگر تاجروں کو, سیاستدانوں کو, چودھریوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو, کالج والوں اور یونیورسٹیوں کے لیکچرار کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا علم نہ ہو اور ان کی تاریخ سے واقفیت نہ ہو تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں, اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. میرے بھائیوں, تاریخ کہتی ہے کہ امیر معاویہ نعوذ باللہ ظالم تھے, نعوذ باللہ خائن تھے, نعوذ باللہ وہ حضرت علی کے خلاف تھے, نعوذ باللہ وہ اسلام سے ہٹ گئے تھے. یہ تاریخ کہتی ہے. میں اس تاریخ کو کیسے مانوں کہ جبکہ اللہ کا قرآن حضرت معاویہ کی صفائی دے رہا ہے, میں کیسے تاریخ کو مانوں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی اور حضرت معاویہ کاتبان قرآن, کاتب وحی, وحی رسول کا کاتب ہونا بڑی بات. غلہ منڈی کے آڑتی کا منشی تو عزت والا ہو اور پیغمبر کا سفیر اور نبی اور قرآن کا کاتب ظالم کہلائے. غلہ منڈی کے آڑتی کو اپنے منشی پر اعتماد ہو جو کاروباری کھاتے لکھے اور جس نے جبریل کا لایا ہوا قرآن لکھا, اس پر تنقید ہو اور تنقید بھی پھر تاریخ کے حوالے سے, ہم کیسے مانیں؟ آپ کا موڈ ہے تقریر سننے کا؟ موڈ ہوا تو تقریر کروں گا, ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور بلدیہ کے ممبران میں ہم لوگ آج کل پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ آپ کا موڈ ہوا, آپ نے بیداری کا ثبوت دیا, تقریر ہوگی اور انشاءاللہ وہ تقریر ہوگی جو عام طور پر آپ کو کوئی نہیں سناتا, ٹھیک ہے؟ تقریر وہ ہوگی لیکن ضروری ہے کہ آپ کی توجہ. گالیاں آپ کو پتا ہے میں نے کبھی نہیں دی, گالیاں میں نہیں دیتا. دوسری بات رہی حوالوں کی, حوالے بھی آخر میں کچھ ضرور عرض کروں گا, قاری صاحب نے حوالے بھی آپ کے سامنے کچھ رکھ دیے. میں آپ کو حضرت معاویہ کی شان سنانا چاہتا ہوں. آپ اسی لیے آئے ہیں نا, آپ کی توجہ ہے شان سننے کی, آپ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ نئی معلومات دیں تاکہ آپ کے قلب و جگر میں قسم مساحت پیدا ہو اور آپ کا قلب و جگر اس مشام جان سے معطر ہو جو صحابیت رسول کی وجہ سے اتر بیزی کے سبب جس کی وجہ سے زمانہ مہ رہا ہے. میرے بھائیو ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت علی نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں شریک تھے, ایک تاریخ یہ کہتی ہے, اور ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ امیر معاویہ حضرت علی کو گالی دیتے تھے, اور ایک تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی امیر معاویہ کو گالی دیتے تھے. یہ تاریخ ہے. تاریخ عربی کا لفظ ہے. تاریخ کا معنی ہے نقوش. تاریخ کا کیا معنی ہے؟ نقوش. تاریخ کا معنی ہے نقوش, نشانات. تاریخ کا یہ معنی, وہ نشانات اور وہ نقوش جو امیر معاویہ کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ نشانات جو لگائے گئے ہیں, 100 سال کے بعد امیر معاویہ کی وفات کے 100 سال کے بعد جو تاریخ مرتب کی گئی, جو نقوش لکھے گئے, جو نشانات بنائے گئے, ان پر تو توجہ کرتا ہے, لیکن وہ کہانی, وہ صفائی, وہ وضاحت, وہ آشکار ہونا, وہ ماہتاب اور آفتاب کی روشنی جس کا ذکر ازل سے اللہ نے لوح محفوظ میں کر رکھا تھا, جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے, جس کا ذکر محمد مصطفیٰ کی زبان میں موجود ہے, اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا, اس پر کوئی توجہ نہیں کرتا. تاریخ ایسی ہے کہ امیر معاویہ درست نہیں تھے اور محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جنتی تھے. تاریخ کہتی ہے امیر معاویہ ظالم تھے, محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جنتی تھے. تاریخ کہتی ہے امیر معاویہ نے فلاں غلطی کی, محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جنت معاویہ پہ واجب ہو گئی. تو بتا میں کس کی بات مانوں؟ میں نے مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے, مقدمہ میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں, میں مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور میرے مقدمے کا فیصلہ آپ نے کرنا. کریں گے؟ آپ تیار ہیں فیصلہ کرنے کے لیے؟ تاریخ کے ترازو پہ میں صحابہ کو نہیں پرکھتا. ایک آدمی صحابہ کو اگر تاریخ کے ترازو پہ پرکھے, تاریخ کی تکڑی پہ تولے, تاریخ کے میدان پہ تولے, میں کہوں گا اس نے صحابی کی قدر نہیں پہچانا. ایک آدمی کے پاس عطر ہے, مشک نافع ہے, کستوری, اور میں اس سے پوچھوں کہ تو عطر اور کستوری لے کر کہاں جاتا ہے, اور وہ جواب دے کہ میں کستوری اور عطر لے کر لکڑی کے تال پہ اسے تولنے جاتا ہوں, تو میں کہوں گا تو بڑا پاگل ہے, تو نے کستوری کی قدر نہیں پہچانی. بھئی کستوری کو بھی لکڑی کے تال پہ تولتا ہے, کستوری کو تولنا ہے تو کسی جوہری کے ترازو پہ تول, کسی قدر شناس کے ترازو پہ تول. اور صحابہ کی مثال بھی کستوری کی ہے. اگر عام عطر اور کستوری کو لکڑی کے ٹال پہ تولا نہیں جا سکتا, تو محمد کے صحابہ کو تاریخ کے ٹال پہ تولا نہیں جا سکتا. جس طرح عام مشک نافع کو تاریخ, مشک نافع کو لکڑی کے ٹال پہ تولنے والا مشک نافع اور کستوری کی قدر نہیں جانتا, اسی طرح صحابہ کو تکڑی تاریخ کے ٹال پہ تولنے والا صحابہ کی قدر نہیں پہچانتا. عطر کے لیے جوہری کی ضرورت ہے, صحابہ کو تولنے کے لیے قرآن کی ترازو کی ضرورت ہے. صحابہ کو کس ترازو پہ تولا جائے؟ کس ترازو پہ تولا جائے؟ میں صحابہ کو قرآن کے ترازو پہ تولنا چاہتا ہوں. آپ بھی اس کے ساتھ ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں قرآن کی ترازو پہ صحابہ کو تولوں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کو کس ترازو پہ تولا جائے؟ قرآن سے ترازو. میں بات غلط کہتا ہوں مجھے تک دیں، میں غلط کہتا ہوں مسترد کر دیں، میں غلط کہتا ہوں میری بات توڑ دیں. میں دعوے نہیں کرتا، میں جھگڑا نہیں کرتا، میں لڑائی نہیں کرتا، میں بڑی عقلی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. عقل کے انداز میں، قرآن کی روشنی میں، پیغمبر کی زبان کی روشنی میں امیر معاویہ کی عظمت اور تقدس اور وکالت آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، قرآن کے خلاف ہو چھوڑ دیں، قرآن کے مطابق ہو تو پھر ہر اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں جو معاویہ کو بھونکتی. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے بھائی، امیر معاویہ صحابی رسول، امیر معاویہ صحابی ہے. اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ معاویہ صحابہ کا دروازہ ہے. معاویہ 124,000 یا 44,000 محمد کے صحابہ کا دروازہ ہے. اس دروازے پر پہرہ دو، ابو بکر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. معاویہ دروازہ ہے صحابہ کا، معاویہ صحابہ کا، معاویہ صحابہ کا. او لوگوں، معاویہ وہ گیٹ ہے جو محمد کے گنچوں کا گیٹ ہے، معاویہ پیغمبر کے دبستہ کا گیٹ ہے، معاویہ محمد کے گلستہ کا گیٹ ہے، معاویہ نبوت کے گلشن کا گیٹ ہے. اس گلشن، اس گیٹ پہ پہرا دو، صدیق تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس گیٹ پہ پہرا دو، عمر تک کوئی نہیں آ سکتا، عثمان تک کوئی نہیں آ سکتا، علی تک کوئی نہیں آ سکتا. معاویہ گیٹ ہے، معاویہ دروازہ ہے امیر معاویہ کے. اس دروازے پہ چوکیدار بن کر حق نواز سپاہی بیٹھا ہے، جو آئے گا ٹھوکر سے اڑا دو. معاویہ، امیر معاویہ گلشن نبوت کا دروازہ. اس بات پہ غور کریں، امیر معاویہ گلشن نبوت کا کیا ہے؟ دروازہ. اور اس چوکھٹ پہ ہم کھڑے ہیں، اس دروازے پہ ہم کھڑے ہیں. آؤ، ہاتھ بڑھاؤ گے ہاتھ توڑ دیں گے، پاؤں بڑھاؤ گے پاؤں توڑ دیں گے، نگاہ اٹھاؤ گے پھوڑ دیں گے، قلم لکھو گے قلم کو کاٹ دیں گے، چیتڑوں میں لکھو گے ان چیتڑوں کو دریاؤں میں بہا دیں گے، اور معاویہ کے قدموں کو سینے سے لگائیں. لانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے بھائیوں، امیر معاویہ کتنا اونچا ہے. ایک بات کر کے میں بات شروع کرتا ہوں، ایک بات میں تحریر کے طور پر کرتا ہوں اور اس سے بات شروع کرتا ہوں. یہ جو کلات ہے، کلات بلوچستان میں جانتے ہیں، کلات خوزدار کوئٹہ، یہ ایک علاقہ تھا رسول اللہ کے دور میں. یہاں کا ایک راجہ تھا، اس راجے کو خبر ملی کہ آخر الزمان پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے. اس راجہ نے خزدار کو ایک قافلہ بھیجا مدینہ منورہ کہ رسول اللہ کے دروازے پر جاؤ، تصدیق کرو کہ واقعی رسول اللہ تشریف لے آئے. اگر تشریف لے آئے تو ان کا کلمہ پڑھو اور مجھے بتاؤ، میں بھی جا کر کلمہ پڑھوں گا. خزدار اور کلات کے راجہ نے ایک وفد دیا. اس وفد کے ارکان جب جانے لگے تو راجہ نے دو چیزیں تحفے کے طور پر دی. کتنی چیزیں؟ ایک ساگوان کی لکڑی، ہندوستان کی ساگوان کی لکڑی بڑی مشہور، ساگوان کی لکڑی
کہ کچھ پاک رسول اللہ کی خدمت میں تحفے کے طور پر خوددار اور طلاق کے راجہ نے دیا، اور دوسرا تحفہ دیا زنجبیل کا پھل. یہ جو زنجبیل کا پھل ہے اس کو ہماری زبان میں ادرک کہتے ہیں، ادرک. یہ جو ادرک ہے اس کو زنجبیل کا پھل کہتے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں زنجبیل کا جو لفظ ہے یہ ادرک کے پھل کو کہتے ہیں. یہ ادرک نہیں، جانتے ہیں ادرک؟ یہ جو ادرک ہے اس کو عربی میں زنجبیل کہتے ہیں. ایک کچا گھڑا لے کر اس میں پانی ڈالا، اس میں زنجبیل کا کافی سارا پھل ڈالا تاکہ یہ پھل تازہ رہے. یہ ایک کھڑا پانی کا بھر دیا اور پھل سے بھر دیا، پانی ڈال دیا، اور سواریوں پر سوار تھا. ایک سواری پہ ساگوان کی لکڑی، ایک سواری پہ یہ پھل تھا، اور وہ قافلہ لے کر مدینہ کی طرف چلا. میں اس قافلے کے قدموں پہ قربان جاؤں جو قافلہ خضدار سے چلا اور صحراؤں کو عبور کرتا ہوا رسول اللہ کے شہر میں پہنچا. وہ قافلہ مدینے میں پہنچا، حضور علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی تھی، پیغمبر کی محفل لگی ہوئی تھی. حضور کے سامنے اس راجہ کا سلام پہنچایا اور قافلے والوں نے رسول اللہ کو تحفہ دیا، تو حضور علیہ السلام نے زنجبیل کا پھل تناول فرمایا، یعنی وہ ادرک جو تھا اسے آپ نے تناول فرمایا. اور حضور نے فرمایا کہ یہ جو ادرک ہے یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے. ہندوستان کا یہ پہلا پھل تھا جس کو رسول اللہ نے تناول فرمایا، اور آپ نے پھل تناول فرمایا، اور اس کی تاریخ اور ساگوان کی لکڑی وہ بھی آپ ہدیے میں دے دی. حضور نے فرمایا کہ جس مکان میں رات کو قیام کرتا ہوں، ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، وہاں پر میری جو چٹائی ہے اس چٹائی کی جگہ پر ایک چارپائی بنائی جائے اسی ساگوان کی لکڑی. جو ساگوان کی لکڑی انڈیا ہندوستان سے گئی، یعنی بلوچستان سے گئی، اس لکڑی کو رسول اللہ نے استعمال کیا اور آپ نے چارپائی تیار کی ساگوان لکڑی. اور حضور علیہ السلام کا جب جنازہ اٹھا تو اسی چارپائی سے اٹھا جو ہندوستان کی ساگوان کی لکڑی سے بنائی گئی. اور جب حضور دنیا سے رخصت ہو تو یہ چارپائی حضرت ابو بکر صدیق کے استعمال میں آئی، تو صدیق اکبر کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا. اور حضرت فاروق اعظم جب شہید ہوئے تو فاروق اعظم کو شہادت کے بعد اسی چارپائی پہ رکھا گیا جو چارپائی ہندوستان کی لکڑی کی بنائی گئی. اور حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، حضور علیہ السلام کا سامان نیلام ہوا تو اسی چارپائی کو امیر معاویہ نے 4000 درہم دے کر خرید لیا، اور بعد میں اسی چارپائی سے معاویہ کا جنازہ اٹھا. میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں. مرر میں شیر پڑے حضور علیہ السلام جس چارپائی پہ جنازہ رسول اللہ کا آیا اسی چارپائی پہ جنازہ صدیق اکبر کا، اسی چارپائی پہ جنازہ فاروق اعظم کا آیا، اور بعد میں اسی چارپائی پہ جنازہ امیر معاویہ کا. حضرت معاویہ صفوہ رضی اللہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے، آپ کی خدمت میں ایک شہزادہ، وہ غسان ریاست کا شہزادہ تھا، غسان کا تھا. حضرت معاویہ تشریف فرما تھے، حضور کے خصوصی خادم حضرت انس کسی جگہ تشریف لے گئے تھے. شہزادہ عیسائی تھا، اس نے رخصت ہوتے وقت کہا یا رسول اللہ میں عیسائی تو ہوں لیکن میں آپ کے لیے ایک حجہ لایا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے تالیف قلب کے لیے اس کا ہدیہ قبول فرمایا. اس نے کہا سامان جو ہدیے کا ہے وہ باہر مدینہ سے 6-7 میل دور ایک مقام ہے وہاں پڑا، آپ کسی آدمی کو میرے ساتھ بھیجو، وہ آ کر وہ سامان لے آئے. حضور کا کوئی خادم وہاں موجود نہیں تھا، خصوصی خادم، اور اس محفل میں حضرت معاویہ موجود تھے. اس وقت حضرت معاویہ کی عمر 26 سال تھی. حضرت معاویہ 26 سال کے تھے تو حضور علیہ السلام محفل میں حضرت معاویہ بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا کہ معاویہ تم چلے جاؤ اس شرابے کے ساتھ اور یہ سامان لے آؤ. اب دیکھیے، توجہ کیجئے، میری بات جو آئندہ میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری کہ محفل لگی ہوئی، ساری محفل میں رسول اللہ نے امیر معاویہ کو کہا کہ معاویہ تم اس شہزادے کے ساتھ جاؤ میرا سامان لے لو. یہاں قافلہ بیٹھا ہے، امیر معاویہ ساتھ بیٹھے، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ چلے جاؤ. امیر معاویہ چل پڑے مسجد کے اس طرف، قافلے والوں کی سواری، حضرت معاویہ چل پڑے. حضرت معاویہ کا جوتا دوسری طرف تھا، وہ جوتا لینے نہیں گئے، جوتا دوسری طرف. حضور نے فرمایا ساتھ چلو، وہ ساتھ چل پڑے. پاؤں ننگے ہیں، امیر معاویہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، مکے کے سردار ابو سفیان کرتا اور بہت بڑا خاندانی وجاہت والا انسان تھا. حضور نے فرمایا ساتھ چلو، ساتھ چل پڑے. جوتا نہیں، عرب کی گرمی ہے، صحرا ہے، ریت ہے، دہکتی اور تپکتی ہوئی آگ، صحرا، ریت. امیر معاویہ اس شہزادے کے ساتھ چلنے لگے، گھوڑا باہر نکلا، وہ سواری پہ سوار ہے، امیر معاویہ پیدل ہے. امیر معاویہ نے اس سے کہا کہ مجھے بھی سواری پہ سوار کر لو. اس نے کہا کہ تو نوکر ہے محمد کا، تو کمی ہے محمد کا، اور میں تو شہزادہ ہوں. شہزادہ کمیوں کو اپنی سواری پہ کیسے سوار کرے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ چلو مجھے اپنا جوتا دے دو. اس نے کہا کمی کو جوتا بھی نہیں دے سکتا. فیصل آباد کے لوگوں ذرا توجہ کروں، اس شہزادے نے کہا کہ میں کمی کو جوتا بھی نہیں دے سکتا. حضرت معاویہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھا، توجہ میری طرف کرے. اس نے کہا کہ میں کمی کو جوتا نہیں دے سکتا. حضرت معاویہ نے فرمایا حکم میرے رسول کا نہ ہوتا میں ایک قدم پہ ساتھ نہ چلتا. توجہ ہے میری طرف، میں بڑی قیمت گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ یہ گفتگو میری نہیں ہے، یہ پیغمبر کے صحابی کی ہے، اور صحابی کے بارے میں ہر گفتگو قیمتی ہوئی، اس لیے آپ کو صرف میری طرف توجہ کرنی چاہیے. ہے توجہ میرے بھائیوں؟ پتہ نہیں کسی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی. میں کچھ سنی سنائی باتیں تو نہیں کر رہا. کیا حضرت معاویہ اس گھوڑے ساتھ چلے، ریت پر، دھوپ میں 6 میل تک امیر معاویہ گھوڑے کے ساتھ ننگے پاؤں بھاگتے رہے، 6 میل، اور اس منزل پہ پہنچے. سامان حضرت معاویہ کو دیا رسول اللہ، حضرت معاویہ وہ سامان لے کر آئے، واپس پہنچے. توجہ کی ضرورت ہے، سامان لے کر جب رسول اللہ کے پاس آئے، پاؤں لگے، پاؤں پہ زخم، دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے. امیر معاویہ سے حضور نے فرمایا تیری یہ حالت کیوں ہے؟ یہ حالت تیری گرمی ہے، دھوپ ہے، پریشانی ہے، پاؤں پہ ورم ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ نے حکم کیا اس کے ساتھ چلو تو میں نے کہا اگر جوتا لینے گیا نبی کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے میں ننگے پاؤں چل پڑا، نہ سواری لی نہ جوتا لیا. تو سارے صحابہ کی محفل نے میرے پیغمبر نے فرمایا اعلم من امتی معاویہ، تیری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان. اگر بات صرف اتنی ہوتی تو میں شاید اس کو نقل نہ کرتا، بات اس سے بھی آگے، میرا مدعا اس سے بھی آگے. اس واقعہ کے پورے 35 سال کے بعد، اس واقعہ تو جب امیر معاویہ صحرا پہ ننگے چلے، ننگے کیا کرتے ہو، چھوڑ دو، صحرا پہ ننگے پاؤں چلے،
اور اس نے کہا کہ تو کمی ہے محمد کا، میں تجھے جوتا نہیں دے سکتا. اس واقعہ کے 35 سال بعد امیر معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے ہیں. دمشق کی جامع مسجد کے صحن میں ہزاروں کا اجتماع ہے، تخت ہے. امیر معاویہ کی فوجوں کا ایک قافلہ غسان کے ملک کو فتح کر کے واپس لوٹا. جب امیر معاویہ نے اس لشکر کی طرف دیکھا تو آگے آگے جو 600 قیدی تھے ان قیدیوں میں غسان کی ریاست کا وہی شہزادہ بھی تھا. کون سا شہزادہ جس نے کہا تھا کہ میں تجھے جوتا بھی نہیں دے سکتا؟ امیر معاویہ دیکھا شہزادے کے ہاتھ بندے ہوئے، رسیوں سے پاؤں بندے ہوئے. امیر معاویہ نے اسے قریب بلایا، بلا کر سالار سے کہا اس کے ہاتھ کھول دو، اس کے پاؤں کھول دو اور اس کو میرے خصوصی مہمان خانے میں رکھو. اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے سالار سے پوچھا یہ امیر کون ہے؟ اس نے کہا یہ معاویہ بن ابو سفیان ہے. اس نے کہا میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں تو جانتا کہ تو نے کہاں دیکھا ہے. اس نے امیر المومنین سے آ کر کہا کہ امیر المومنین، اے معاویہ، امیر المومنین یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ کون ہے؟ حضرت معاویہ نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تو نے، میں نے تجھے پہچان لیا، تو نے مجھے نہیں پہچانا. اس نے کہا کہ میں نے نہیں پہچانا. حضرت معاویہ نے فرمایا میں نے تجھے پہچان لیا، تو نے مجھے نہیں پہچانا. اس نے کہا نہیں پہچانا. تو امیر معاویہ نے فرمایا اے شہزادے، میں محمد کا وہی کمی ہوں، میں وہی کمی ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا کمی ہوں. میں محمد مصطفیٰ کا کمی ہوں. رو پڑا. حضرت معاویہ نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا میرا باپ ظالم تھا. میں نے کہا محمد کے غلاموں سے مت الجھو. اس کا کوئی بات نہیں، میرے مہمان خانے میں 1 ماہ تک مہمان ہوں گے، پھر آزادی دوں گا، سواری دوں گا، 10,000 درہم دوں گا، تجھے تیرے گھر پہنچاؤں گا. اس نے کہا میں نے تو جوتا نہیں دیا اور تم اتنی مہمان نوازی کرتے ہو. معاویہ نے کہا اور تو نے اپنا کام کیا، میں نے اپنا کام کیا. میرے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اعلم من امتی معاویہ، میں سب سے بڑا حوصلے والا ہوں اور حوصلے والے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں. تو نے جوتا نہیں دیا، یہ تیرا ظرف تھا، میں تجھے 10,000 درہم دیتا ہوں، یہ میرا ظرف. اور کوئی بات سمجھ میں آئی؟ کوئی پلے پہ رہی ہے گل پہ رہی ہے؟ تاریخ فکری کہتی کہ امیر معاویہ ظالم تھے. توجہ کیجیے، تاریخ کہتی ہے کہ معاویہ ظالم تھے. سری کہے ظالم تھے، مسعودی کہے ظالم تھے، ابن جریر لکھے ظالم تھے. تیرے یونیورسٹیوں کالجوں میں جو تاریخ پڑھائی گئی وہ کہتی ہے معاویہ ظالم تھے. لیکن آ میں تاریخ سے ہٹ کر قرآن کے دروازے پہ تجھے لے جاؤں. پیغمبر پڑھاتے ہیں کہ قرآن کی وحی کا کاتب معاویہ ہے، 13 کاتبان وحی میں 6 نمبر معاویہ کا تھا. ایک آدمی نے مجھے کراچی میں کہا کہ امیر معاویہ قرآن نہیں لکھتے تھے، وہ تو نبی کے خط لکھتے تھے. میں نے کہا پاگل، محمد کا خط بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خط بھی وہی ہوتا ہے. تو کہا قرآن نہیں لکھا، نبی کا خط لکھا. میں نے کہا نبی کا خط بھی وہی ہوتی ہے. حالانکہ امیر معاویہ نے قرآن لکھا، 13 کاتبہ وہی، 13 میں 6 نمبر امیر معاویہ کا. اور آ میں تجھے قرآن کی خوشبو سنانا چاہتا ہوں. آ تو صحیح، قرآن کیا کہتا ہے؟ فی صحف مکرمہ. یہ قرآن کاتبان وحی کی شان میں یہ آیتیں اتری. فی صحف مکرمت، کہ قرآن کے صفحے بڑے برکت والے، بڑے بزرگی والے، بڑے عزت والے، فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت، بڑے پاکیزہ، بڑی بلندی والے ہیں، بایدی سفرت، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں. اے اے اگر قرآن اتنی بات کہے کہ بایدی سفرت ہاتھ چمکنے والے، پھر بھی تو کہہ سکتا تھا کہ معاویہ کا ہاتھ تو چمکتا تھا، جس کی نیت ٹھیک نہیں تھی ہاتھ تو چمکتا تھا، دل ٹھیک نہیں تھا ہاتھ تو چمکتا تھا، اس کی شخصیت ٹھیک نہیں تھی. اللہ کو تیری اس بدماشی کا پتا تھا، منافقت کا پتا تھا، بےمانی کا پتا تھا. 1400 سال پہلے خدا نے قرآن میں اس کا فیصلہ بھی کر چھوڑا، بے ایدی سفرت کرام بررت، جاؤ کرام کرام بررت. علماء بیٹھے ہیں، مولوی بیٹھے ہیں، پیر بیٹھے ہیں، تاریخ دان بیٹھے ہیں، لغت کے ماہر بیٹھے ہیں، پوچھو کرام کا معنی کیا ہے، برارہ کا معنی کیا ہے. آ تمہیں سمجھاؤں کرام کا کیا معنی، برارہ کا معنی کرام، کرام کا معنی بہت اچھے لوگ، کرام کا معنی سب سے اچھے لوگ، کرام کا معنی سب سے اعلیٰ لوگ، کرام کا معنی سب سے بہتر لوگ. کہاں سے بہتر؟ صرف مکے سے، صرف مدینے سے، صرف عرب سے، صرف پاکستان سے. فرمایا نہیں، کرام برارہ، برارہ ساری انسانیت، برارہ ساری کائنات، برارہ ساری دنیا، برارہ سارا عالم، سارا جگ، سارا جہان. قرآن کہے کرام برارہ، کہ سب سے بہتر وہ ہے جسے قرآن لکھا. تاریخ کا تیسرا کہے معاویہ غلط تھے، تاریخ کا تیسرا کہے معاویہ برا تھا، قرآن کہے سب سے بہتر تھا. اور قرآن کہے سب سے بہتر تو کہے برا، میں تیری تاریخ پہ ٹھوکر ماروں، تیرے تیسرے پہ ٹھوکر ماروں اور قرآن کے حکم سینے سے لگاؤں. گل ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، توجہ ہے، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن نے کیا کہا، کیا کہا قرآن نے؟ کرام بررت، کرام بررت. کوئی تم سے کہے کہ بی اے کی کتاب میں امیر معاویہ کے خلاف لکھا، جواب میں کہو کرام بررت. کوئی کہے کہ بی اے کے نصاب میں امیر معاویہ کے خلاف لکھا، تم کہو کرام بررت کو مانتا ہوں، میں بی اے کے نصاب کو نہیں مانتا ہوں. کوئی کہے کہ فلاں مفکر نے لکھا، فلاں مصنف نے لکھا، فلاں مفسر نے لکھا، فلاں شیعہ نے لکھا، فلاں شیعہ کے متحد نے لکھا، فلاں شیعہ کے مولوی نے لکھا، فلاں شیعہ کے امام نے لکھا. میں کہتا ہوں جس نے بھی لکھا ہے، تم ساری تاریخوں کو ایک جگہ جمع کر چھوڑو اور میں اس لفظ کو ایک جگہ پہ لاتا ہوں. تم ساری کائنات کی تاریخوں کو ترازو کے ایک پلڑوں میں ڈالو اور میں کرام بررت کو ایک پلڑے میں رکھتا ہوں. لاؤ 1400 سال گزر گئے، 1400 صدیاں بھی گئی، مولوی آئے، پیر آئے، مفکر آئے، امام آئے، مشائخ آئے، سب کی تقریریں تحریریں ایک ترازو پہ رکھو اور یہ بات کرام بررت ایک ترازو پہ رکھو. ساری چیزیں وزن میں تھوڑی ہیں اور کرام بررت کا وزن زیادہ. مفکرو اور شیعہ نواز مصنفو آؤ، میں چیلنج کرتا ہوں کرام بررت کا جواب لاؤ. کرام بررت کتنا خوبصورت لفظ،
قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟
قرآن.
قرآن ایک ہے اکرام, ایک ہے کرام. کرام مبالغے کا سزا ہے, اس کا معنی ہے بہت اچھا. کرام کا معنی بہت عزت والا. کرام کا کیا معنی؟ بہت عزت. قرآن جس کو کہے بہت عزت والا, تاریخ اس کو برا کہے میں اس تاریخ پہ ٹھوکر مارا, تاریخ اس کو برا کہے اس پہ پیشاب کرا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں کرام البرارہ کو مانتا ہوں, میں تاریخ کے چیسڑوں کو نہیں مانتا. میرے سامنے قرآن ہے اور میرے سامنے قرآن نے کہا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. جن ہاتھوں نے قرآن لکھا سَفَرَةٍ, وہ ہاتھ بڑے چمکدار ہیں, وہ ہاتھ بڑے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے. کرام برارہ صرف ہاتھ نہیں بلکہ وہ خود انسان روئے زمین کے سب سے بہتر انسان, جنہوں نے قرآن لکھا. امیر معاویہ نے قرآن لکھا, عثمان غنی نے قرآن لکھا, کعب ابن مالک نے قرآن لکھا, زید نے قرآن لکھا. یہ روئے زمین کے سب سے بہترین انسان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو قرآن کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانی جا سکتی ہے؟ بلند آواز. ایک اور واقعہ تھا, مکہ مکرمہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر. ایک ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی. اسلام کی تاریخ میں دو عورتیں ام ہانی کہلاتی, ایک ام ہانی قمبر کی پھوپھی ہے اور ایک ام ہانی حضرت علی کی بہن. ام ہانی کے گھر رسول اللہ تشریف فرما, دوپہر کا وقت. انہوں نے کہتے ہیں رسول اللہ نیند کر رہے, سو رہے, دوپہر کا وقت. اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ اچھی سے چمک رہا اور آپ بیدار ہو. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش. حضور فرمایا انہوں نے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت میں ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا. میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا. ام ہانی گواہ ہو جا, ام ہانی گواہ ہو کہ جس جس شخص نے میری امت میں اس لشکر میں شرکت کی, گواہ ہو جا کہ اس پر جنت واجب ہو چکی. بات پیغمبر نے فرمائی. حضور کا یہ فرمانا تھا کہ اس محفل میں ایک لڑکی بیٹھی, وہ لڑکی کہتی ہے کہ میری عمر اس وقت 13 سال. اس لڑکی کا نام ام حرام تھا. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں. ام حرام کہتی ہے کہ ام حرام نے پیغمبر سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اے اللہ اس ام حرام کو بھی اس لشکر میں شریک کر. دعا پیغمبر نے فرمائی, بات ختم ہو. مکہ مکرمہ کی بات ہے, کسی کے تصور میں نہیں تھا اتنی جلدی یہ واقعہ پیش آئے گا. ام حرام کہتے ہیں کہ ہم مدینہ نورہ چلے گئے. وہ کہتی ہیں میری شادی ایک صحابی حضرت صاد بن عبادہ کے ساتھ ہو گئی. شادی ہو گئی, رسول اللہ دنیا سے چلے گئے, صدیق اکبر کا دور آیا, صدیق اکبر فوت ہو گئے, عمر فاروق کا دور آیا, وہ بھی فوت ہو گئے, عثمان غنی کا دور آیا. کہتی ہیں کہ میں صاد بن عبادہ کے گھر میں تھی کہ میرے کانوں میں ایک آواز پڑی. توجہ کیجیے فیصل آباد کے لوگوں, فرماتی ہے تو اس وقت تک سہمت, اس وقت تک میری جان نہیں نکلے گی جب تک میں اس لشکر میں شریک نہ ہو جاؤں. یہ مجھے یقین تھا لیکن میں سوچتی تھی کہ وقت کب آ رہا. کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں جھاڑو دے رہی کہ میرے کانوں میں آواز. کیا آواز؟ آواز یہ تھی کہ او مدینہ کے لوگوں, جس نے جنت لینی ہے ملک شام چلا جائے. میں نے سوچا یہ کیا کہتا ہے, تو اس نے کہا کہ میرے معاویہ بن ابو سفیان کا لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کا آغاز چند اگلے مہینے ہو رہا ہے. جس نے اس لشکر میں شریک ہونا ہے جنت لینی ہے ملک شام چلا جائے. جب یہ بات میرے کانوں نے سنی میں نے اسی وقت دارو بند کر دیا, اپنے شوہر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے استاد یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. فرمان کیا تھا کہ اول جیش جب زون البحر فقط اوجب الجنہ, جو میری امت میں سمندروں کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. صاحب سارے کام چھوڑ دے, سارے دکانیں چھوڑ دے, کاروبار چھوڑ دے, جنت لینے کا وقت آ چکا ہے, تو بھی چل میں بھی چلتی. حدیث میں آتا کتابوں میں موجود کہ یہ روایت افضل جیش یقصون البحر, اس روایت کی راوی وہ ابن حرام ہے اور اس روایت کو اسی روایت سے صحابہ نے نقل کیا. وہ کہتے ہیں ام حرام کہتی ہیں کہ جب میں اور میرا شوہر دمشق میں پہنچے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تخت خلافت پر بیٹھے اور صفے بنا رہے تھے, صفے ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی. میں قربان جاؤں ہاتھ میں ایک چھڑی, چھڑی سے لوگ کو کہہ رہے تھے سیدھے ہو کر بیٹھے, سیدھے ہو جاؤ. نہیں, جو کہ قرآن کے قاری ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے وہ ایک قطار میں بیٹھے, جنہوں نے قرآن ناظرے پڑھا ہے وہ دوسری قطار میں بیٹھے. یہ بات ہو رہی ام حرام کہتی ہے کہ میں بھی چلی گئی. میں نے سارا واقعہ امیر معاویہ کو سنایا. جب میں نے واقعہ سنایا کہ میرے لیے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اس لشکر شریک ہو جاؤ اور میں اسی لشکر کے لیے آئے ہوں, تو معاویہ کی آنکھوں سے آنسو نکلا. ان کے شوہر سعد بن عبادہ کو جنگ شہید, اور آپ کی معلومات کے لیے یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 1750 بحری جہاز تیار کرائے تھے. کتنے جہاز؟ روم کا بحری بیڑا 350 جہازوں پر مشتمل ہے اور امیر معاویہ کا بحری بیڑا 1750 جہازوں پر مشتمل ہے. اور جب اس بحری بیڑے کو امیر معاویہ نے سمندر میں اتارا, بحر اوقیانوس میں اتارا, تو پاپا روم پہ لرزہ طاری ہو. اور پاپا روم نے جو خطبہ دیا بحر اوقیانوس کے ساحل پہ, اس نے کہا اے عیسائیوں, عرب سے محمد کے دین کو عمر نے نکالا, عجم تک پہنچا دیا. اگر یہ بحری بیڑا چل پڑا تو اسلام کو سمندروں کا سینہ چیر کر یورپ کے دروازے تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکے گا. امیر معاویہ نے 7500 قرآن کے قاری جہازوں میں بٹھائے, 7500, اور 7500 قاریوں کے لیے 70 جہاز علیحدہ بنائے اور ان قاریوں سے کہا کہ تم نے جنگ نہیں لڑنی, تم نے سمندر میں جہاز میں بیٹھنا ہے, تمہارے بچوں کو وظیفہ میری حکومت دے گی, تم نے واپس نہیں لوٹنا, بیویوں کو بتا دو ہماری منزل کہاں. ایک قاری نے امیر معاویہ نے فرمایا تمہاری کوئی منزل نہیں, سمندر میں اترو, 25 جہاز دائیں, 25 بائیں, 25 سیدھے, سمندر پوری دنیا کے سمندر میں جہاں کوئی بستی نکل آئے اس بستی کے قریب جہاز کو کھڑا کرو اور بستی میں جا کر اللہ کا قرآن سناؤ. یہ جو 70 جزیرے ہیں, 70 جزیرے بمائل نیروبی, ادیس بابا, افریقہ کے جزائر, ان تمام جزائریں اللہ کا دین پہنچانے والی وہ 7500 صحابہ کے قاریوں کی جماعت ہے جس کو امیر معاویہ نے روانہ کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی اس جلیل تک جماعت کو روانہ اور خود لشکر تیار کیا. اس لشکر میں امیر معاویہ شریک ہے. امیر معاویہ کا وہ لشکر جا رہا ہے, کہاں پہنچا؟ اس لشکر نے استنبول کے کنارے, استنبول بحر اوقیانوس کو عبور کر کے امیر معاویہ کا وہ لشکر یہاں پہنچا استنبول. استنبول وہ جگہ ہے جس جگہ کو تاریخ کی زبان میں قسطنطنیہ کہا جاتا ہے. اور امیر معاویہ کا لشکر استنبول پہنچتا اور استنبول کے قلعے میں وہاں جس وقت لشکر نے پڑاؤ ڈالا محرام ایک گھوڑے پر سوار تھا اور اس لشکر کو دوسری منزل پہ جانا تھا اور راستے میں ام حرام ایک جگہ پر گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی اور ان کی قبر قسطنطنیہ میں آج بھی موجود ہے. اور پیغمبر نے فرمایا تھا اے اللہ ام حرام کو اس لشکر میں شریک کر جس لشکر میں جنت واجب ہو چکی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ ام حرام کی شرکت سے یہ بات نہیں ثابت ہو گئی کہ جس نے اس لشکر کا آغاز کیا وہ سارا لشکر جنتی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے لشکر بحری کا آغاز کیا جنتی ہے. تو بخاری شریف کی اس حدیث کی روشنی میں امیر معاویہ پر جنت واجب ہو چکی ہے کہ اول جیشن یغزون البحر قد اوجبوا, جس نے سمندر میں جنگ کا آغاز کیا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. بخاری شریف صحیح حدیث کی کتاب ہے. وہ کہتی ہے کہ امیر معاویہ اور اس کے لشکر پہ جنت واجب ہو چکی ہے. اور قرآن کہے کرام امبارارا, قرآن کہے کرام امبارارا, تاریخ کہے جنت واجب ہو چکی ہے, اور تاریخ کہے ظلم تھے میں اس تاریخ کے چیترے پر پیشاب کرتا ہوں. قرآن اور حدیث کو سینے سے لگاتا ہوں. میرے بھائیو صرف وہ معاویہ تمہیں یاد ہے اور تاریخ کے حوالوں سے امیر معاویہ کو بر کہنے والوں تمہیں صرف وہ معاویہ یاد ہے جس کا حضرت علی سے جنگ صفین میں قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اختلاف ہو. وہ معاویہ یاد ہے. تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں جس نے اسلام کا سب سے بڑا بحری بیڑا تیار کیا. تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کرام امبارارا. تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں جس نے 5400 علاقے فتح کیے. تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں جس نے عرب و عجم سے اسلام کو نکال کر یورپ کی دہلیز تک پہنچا دیا. تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں جس نے خود قیادت کر کے ایک شہر قصاریہ فتح کیا جس کے 300 بازار تھے, جس میں 100,000 فوج اور پولیس روزانہ گشت کرتی تھی. اس شہر کو امیر معاویہ نے خود قیادت کر کے فتح کیا اور اس کے چوک میں دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد تعمیر کرائی. تمہیں صفین والا معاویہ یاد ہے اور تمہیں قصاریہ والا معاویہ یاد نہیں. تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں جس نے عرب کے اندر معاشی اصلاحات قائم کی, جس نے بچوں کا نام کمیٹیوں میں درج کرانے کا محکمہ جاری کیا. تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں جس نے سی آئی ڈی, جس نے فوج کا محکمہ جاری کیا, فوج بحری اور بری کی تقسیم کی. تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں جس نے 7,50,000 ایکڑ عرب کی اراضی پر معاشیات کا سیلاب پھیلا دیا, جس نے پانی ہی پانی عرب کے خطوں کو دے دیا. تمہیں وہ معاویہ یاد نہیں؟ جی تاریخ کہتی اسلام جگہ ایسا واقعہ پیش آ, تاریخ یہ کہتی اور قرآن کیا کہتا؟ قرآن ماننا چاہیے کہ تاریخ ماننی چاہیے؟ بلند آباد آپ بھی اس بات کے پابند ہو کہ ہمیں قرآن ماننا چاہیے چاہیے. ایک بات کہتا ہوں, ابھی کل پرسوں جنرل فضحت کا قاتل پکڑا گیا پشاور میں. پکڑا گیا یا نہیں؟ پڑھا ہے آپ نے اخبار میں کہ وہ شاہ جہان ایک آدمی پکڑا گیا, اس نے کہا 15,00,000 روپیہ تاریخ نصاب سکہ جعفریہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا کہ فضل حق کو قتل کرو. 15,00,000 روپیہ ہمیں دیا گیا کہ فضل حق کو قتل کرو, اور ساتھ ایک پجارو بھی دی گئی. لیکن ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جنہوں نے فضل حق کے گھر جا کر کہا تھا کہ فضل حق میرا بھائی ہے، میں اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لوں گا. یہ کہا بھائی ہے. اور اس کے اگلے ہی دن میں اور میرے مخدوم حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب اس کے گھر گئے، اور فضل حق کے لڑکے ڈاکٹر ارشد نے ہمیں کہا کہ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ فضل حق میرا بھائی تھا اور بھائی کا بدلہ میں ضرور لوں. میں نے کہا اس نے تو ابھی تک اپنے باپ کا بدلہ نہیں لیا. لیا بدلہ؟ میں نے کہا اس نے تو اس ہونہار فرزند نے تو اپنے ابا جی کا بدلہ ابھی تک نہیں لیا. لیا جنرل فضل حق کا بدلہ؟ جنرل ضیاء الحق کا بدلہ لیا تو بھائی کا کیسے لے گا؟ میاں نواز شریف صاحب، جنرل فضل حق کا قاتل پکڑا گیا اور سپاہی صحابہ کے موقف کی تائید ہو چکی ہے. میں نے اسی دن پریس میں کہا تھا کہ جنرل فضل حق کو ساجد نقوی اور امام نے قتل کرایا ہے. یہ دونوں باتیں ثابت ہو چکی. یہ دونوں باتیں 15 لاکھ روپیہ اس کو دیا. 15 لاکھ کس نے دیا؟ ساجد نقوی نے دیا، ایران کی حکومت نے دیا. اگر تم نے فضل حق کے ان قاتلوں سے نرمی کی تو پاکستان کی گلی گلی میں، کوچے کوچے میں سپاہی صحابہ اعلان کرے گی کہ فضل حق کو قتل نواز شریف نے کرایا. جامع حق ہے یا نہیں ہے؟ اگر تم شیعہ سے نرمی برتو گے اور اگر تم ساجد نقوی کو گرفتار نہیں کرتے ہو اور اگر تم ایرانی سفارتکار سے پوچھ گچھ نہیں کرتے ہو، اس سے تفتیش نہیں کرتے ہو، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مل کر تم نے فضل حق کو قتل کرایا ہے. فضل حق کا قاتل اور کوئی نہیں. پھر ہم یہاں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ بلند نواز سے پہنچتا. اور 28 ستمبر 1991 لاہور میں وزیر اعظم پاکستان کے سامنے سپاہی صحابہ نے جو موقع پیش کیا تھا، سپاہی صحابہ آج بھی اس موقع پہ قائم. آج بھی اس موقع پہ قائم ہے یا نہیں؟ اور حکمرانوں سے کہتا ہوں، سپاہی صحابہ کی سپریم کونسل کے چیئرمین خطیب پاکستان مولانا محمد ضیاء القاسمی اس میٹنگ تاریخی کارنامہ سر انجام دیا. اور وہ کارنامہ یہ تھا کہ مولانا ضیاء القاسمی نے مطالبہ کیا کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے. یہ مطالبہ سپاہی صحابہ کے دل کی آواز ہے یا نہیں ہے؟ یہ مطالبہ خطیب پاکستان نے کیا اور اس مطالبے میں اتنا وزن تھا کہ شیعہ کو بھی تکیہ تھا وہاں کہنا پڑا کہ ہمیں تسلیم ہے. ہمیں بے زبانی پہ تکیہ چل سکتا ہے، تحریر میں تو تکیہ نہیں چلتا. یہ بات تو اخبارات میں بھی آ چکی، ریکارڈ پر موجود. اور اس کے بعد اس راز حسین نقوی نے جس وقت کہا کہ بھی سپاہی صحابہ کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، بریلوی دیوبندیوں سے اختلاف کوئی نہیں، ہم تمہارے فروغ کو مانتے ہیں. میں نے کہا یہ میرے پاس کتاب ہے خمینی کی کہ جس میں 119 صفحے پہ کشف اسرار میں خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. جب میں نے وہ کتاب پیش کی تو اس وقت وہاں موجود شیعہ سانپ سونگا اور حکمرانوں نے کہا کہ اس کا کیا حل ہے. ہم نے وہاں تجویز یہ پیش کی، اس کا حل یہ ہے کہ جس جس آدمی نے پاکستان میں صحابہ کے خلاف لکھا اس کو سزائے موت دی جائے. قاسمی صاحب کے اس مطالبے کے بعد حکومت مجبور ہو گئی، چنانچہ انہوں نے کہا ہم کمیٹی بناتا، اس کمیٹی میں تم بھی آؤ، شیعہ بھی آئے. حالانکہ ہم شیعہ کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر گفتگو کرنا اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ بات یاد رکھیں. لیکن اتمام حجت کے لیے اور پیغمبر کی حدیث کے مطابق کہ حضور علیہ السلام نے اور خود قرآن کافروں کو دعوت دی ہے آؤ آ کر ہمارے ساتھ بات کرو. دعوت دی ہے یا نہیں؟ اور پیغمبر نے عیسائیوں اور یہودیوں سے بات کی ہے یا نہیں؟ مشرکوں سے بات کی ہے یا نہیں؟ پیغمبر کے حکم کے مطابق ہمیں تسلیم کیا کہ ہم شیعہ بھی آئیں ہم بھی آئیں. وہ اپنا موقع پیش کریں ہم اپنا موقع پیش کریں. چنانچہ ابھی 20 جنوری کو اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور نے مولانا مصطفیٰ خان نیازی نے وہ اجلاس بلایا ہے جس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آؤ اپنا موقع پیش کرو. انشاءاللہ میں اور حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب اپنا موقع وہاں رکھیں گے جس میں بریل بھی ہوں گے, آل حدیث بھی ہوں گے, حکومت بھی ہوگی, شیعہ بھی ہوں گے, دوسرے دیوبندی علماء بھی ہوں گے, پاکستان کے بڑے بڑے سکالر بھی ہوں گے. ہمیں اپنا موقع پیش کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ کتابیں شیعہ کی وہاں لانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور میں نے لاہور کے جلسے میں کہا کہ ہم اپنا موقع 20 جنوری کو پیش کریں گے انشاءاللہ. اگر ہمارے موقع کے پیش کرنے کے بعد حکمرانوں نے اس کا کوئی ایکشن نہ لیا اور وعدے کے باوجود ان کتابوں کو ضبط نہ کیا اور ان کے مصنفین کو سزا نہ دی تو سپاہی صحابہ پوری کتابوں کو لے کر پھر ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے. پھر ہمیں ہائی کورٹ میں آنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ شرعی عدالت میں آنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ اور آپ دیکھا کہ ابھی جنگ اللہ تعالیٰ نے سپاہی صحابہ کو کتنی کامیابی بخشی بخشی ہے. حکمران کہتے تھے کہ صرف 12 سیٹیں ملیں گی, کوئی کہتا تھا 6 ملیں گی, کوئی کہتا تھا 7 ملیں گی, لیکن آپ نے دیکھا کہ سپاہی صحابہ نے 100 سال سے مسلط جگیرداروں کو الٹا کر دیا کر دیا ہے. نواب امان اللہ سال جنگ کا نواب, سینکڑوں مربع زمین کے مالک خاندان, اس کا بھائی مختار سیال سینکڑوں مربعوں کا مالک, اس کے محلے میں جو آدمی حافظ جلال دین ریڑی گاتا تھا اس ریڑی والے کو نواب کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اس نے نواب کو الٹا کر دیا. حافظ جلال دین, حافظ جلال حکمت تیری روح کو سلام. جنگلی دلوں کو جلاتا رہا, جنگلی دلوں کو جلاتا رہا اور حکومت کا پرچم اڑاتا رہا. ہوا جب کبھی ذکر مہر وفا بڑی دیر تک یاد آتا رہا. چیت لکھ کے دے, جنگلی دلوں کو جلاتا رہا, حکومت کا پرچم اڑاتا رہا. ہوا جب کبھی ذکر مہر وفا بڑی دیر تک یاد آتا.
جب سورج رہے گا بڑی دیر آتے گا.
اسلام آباد کے غیور سنیو, سپاہی صحابہ نے بلدیتی سطح سے انقلاب کا آغاز کر دیا. انقلاب کا آغاز کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آغاز کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ حکمران کہتے تھے بلدیا میں جا کر تم نے کیا کرنا. بلدیا میں سپاہی صحابہ وہ کام کرے گی جو 44 سال میں تم نے نہیں کیا انشاءاللہ. یہ کیا یہ رکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سائنس قرآن سے آئی ہے, اس کی وضاحت کریں. اللہ کے بندے اس عنوان پر جلسہ ہے, عجیب بات کر رہے ہیں اس پر, اس کے بعد میں علیحدہ پوچھ لیں آپ, عجیب بات کر رہے ہیں آپ, اتنی عقل نہیں ہے. سائنس کہاں سے آئی ہے؟ دیگر بات کو سائنس کی مشین لگی ہے, پتہ نہیں کالا رکا لکھ لیا. میری بات سمجھ آئیے؟ توجہ کیجیے، سپاہ صحابہ نے بلدیاتی انتخاب میں حصہ لیا، جنگ میں لیا کہ نہیں لیا؟ ہم نے پورے ملک میں بازار کا حصہ ابھی نہیں لیا، لیکن ہر کارپوریشن میں، ہر بلدیاتی ادارے میں سپاہ صحابہ کے نمائندے پہنچ چکے ہیں، پہنچے ہیں یا نہیں؟ دس سے زیادہ نمائندے فیصل آباد میں بھی کارپوریشن میں ہمارے پہنچ چکے، لاہور میں 14 اور راول پنڈی میں 16، ملتان میں 10، بہاولپور میں 7، اور جھنگ میں پورا پینل، چنیوٹ میں پورا پینل، شورکوٹ پورا پینل، 18 ہزاری، واسو آستانہ اور ایک ایک جگہ پر پورا پینل، اور نواب زادہ نصر اللہ کے مقابلے میں خانگڑھ پورا پینل، بکر اور لیا کے علاقوں میں ایک ایک بستی میں پورا پینل۔ کیا ہوگا؟ لوگ پوچھتے اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ہر ہر چوک کا نام ابو بکر کے نام پہ ہوگا، ہر بازار کا نام، چوک کا نام، شہر کا نام ہندوؤں اور انگریزوں کے ناموں سے ہٹا کر فاروق کے نام پر ہوگا۔ شارع عمر بن خطاب، شارع ابو بکر صدیق، شارع عثمان غنی، شارع معاویہ بن ابو سفیان، چوک امیر معاویہ، چوک عثمان غنی۔ مسلمانوں، یہ انقلاب گلیوں سے آئے گا، یہ انقلاب بستیوں سے آئے گا، یہ انقلاب شہروں سے آئے گا، اور میری جماعت کا ایک ممبر بھی جس بلدیاتی ادارے میں ہے وہ پہلے ہی اجلاس میں خلفائے راشدین کے ایام پر چھٹی کی تحریک پیش کرے گا، ہر جگہ سے پیش ہوگی، ایک ایک ممبر اپنے اپنے بلدیاتی اداروں میں حق نواز کا پیغام پیش کرے گا۔
حق نواز کا دوسرا نام مستقبل کا حکمران،
حکمران اور بلدہ چاہنے دن دے حکمران۔
جو آواز
اسار القاسمی کی 2 جنوری کو اسمبلی میں گونجی تھی، 4 مارچ کو جنگ میں انتخابات ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اگر خدا نے زندگی رکھی اور موقع ہوا تو آدم تاک کی آواز اسی طرح گونجے گی، گونجنی چاہیے یا چاہیے؟ میرے بھائیوں، آپ سے صرف یہ درخواست کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں سپاہ صحابہ منظم کریں تاکہ آئندہ اسمبلیوں میں کئی اعظم تارک چلے جائیں، کئی شاہ القاسمی چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی کی قیادت میں انشاءاللہ اب سپاہ صحابہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں قائم ہو کر رہے۔ سب سے زیادہ خطرہ برطانیہ کا تھا، لیکن اب برطانیہ کے ہر شہر میں سپاہ صحابہ قائم ہو چکی ہے۔ اب اگلا ہمارا مرحلہ امریکہ میں ہوگا، فرانس میں ہوگا، جاپان میں ہوگا، کینیڈا میں ہوگا، دنیا کے جس خطے میں بھی ایک مسلمان بھی موجود ہے وہاں حق نواز کا پیغام گونجے، انشاءاللہ گونجنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ سپاہ صحابہ کے یونٹ بنائیں گے، سپاہ صحابہ کی تشکیل کریں گے، سپاہ صحابہ کے جو ممبر بلدیاتی اداروں میں کامیاب ہوئے ہیں وہ اپنا فرض پورا کریں گے، جو کریں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، اور اپنے ممبروں کو مجبور کرو گے مجبور، ہر محلے والا اپنے ممبر سے کہے گا کہ صحابہ کی بات اسمبلیوں میں کی جائے، کریں گے؟ بیٹھائیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ بیٹھ جائے، دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا، ایک منٹ میں بیٹھ جائے، سائنو کمال کرتے ہیں، ایک لمحے میں بیٹھ جائیں۔ بھائی ایک اعلان ضروری کرنا، سپاہ صحابہ کی طرف سالانہ امداد فنڈ سکیم کس تاریخ سے شروع ہوگی بھلا پتا ہے؟ دیکھیے بھول گئے، 1 فروری سے، کس تاریخ سے؟ شہید قائد کی شہادت کے مہینے میں 1 فروری سے 28 فروری تک سالانہ امدادی فنڈ سکیم۔ کتنے کا ٹکٹ لینا ہے؟ کتنے کا 50 روپے، وہ ٹکٹ آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائیں، پچھلی ساری کمزوریوں کوتاہوں کو بالائے طاقت رکھ کر نئے سرے سے سالانہ امدادی فتح کا آغاز کرنا. ہر رکن پر ہر ممبر پر یہ بات فرض ہے کہ سالانہ 50 روپے کا ٹکٹ سپاہی صحابہ کو دے کر اس عظیم جہاد میں شریک ہوں گے. آپ 21 فروری کو اس سال کراچی میں حق نواز شہید کانفرنس ہو رہی ہے, پہنچائیے یا نہیں چاہیے کس تاریخ کو بلا 21 فروری انشاءاللہ کراچی میں حق نواز شہید کانفرنس اپنے پروگرام کے تحت ہوگا. اور میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ سالانہ امدادی فنڈ سکیم کو بڑھ چڑھ کر کامیاب, سال 50 روپے صرف 50, تاکہ ہم لٹریچر کتابیں دفاتر پوری دنیا میں بنائیں. آپ اس کے لیے تیار؟ اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرنی, ٹکٹ خود تلاش کرنا, ہر یونٹوں سے تلاش کرنا, یہ آپ کی ذمہ داری. تم ایسا کرنا. اور ایک بات ذہن رکھ, جنگ میں بہت سارے لوگ ہمارے ضلعوں میں 47 نوجوان جنگ میں جیل میں قتل کے کیسے. ابھی ہماری جماعت کے ایک مایہ ناز فرزند شیخ اشفاق کو 7 سال قید کی سزا ملی. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی سزا فوراً ختم کی جائے, ختم کی جانی چاہیے یا نہیں چاہیے. اور اسی طرح ویزرین گادی کی عمر قید کی سزا, جس کو عمر قید کی سزا ہوئی اور جیل میں ہے اور وہ بلدیہ کا ممبر بن چکا ہے, اس کی سزا بھی فوراً ختم کی جائے. اور منیر پہلوان, چودھری منیر پہلوان جو جنگ میں 9 مقدموں میں جیل میں ہے, اس کو بھی فوراً رہا کیا جائے. اور اسی طرح 47 اور جتنے بھی لوگ جیلوں میں ہیں ان تمام کو فوراً رہا کیا جانا چاہیے. ہاتھ کھڑا کر. اور میں سپاہی صحابہ کے کارکنوں سے کہوں گا کہ اپنے کام کو تحمل سے کر, جھگڑا مت پیدا کر. ہماری لڑائی, ہماری جنگ صرف کالے کافر کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ اور ہماری کسی حکمران سے کوئی لڑائی, یہ یاد رکھیں, ہماری لڑائی صحابہ کے دشمنوں سے. پاکستان میں گستاخی اور گستاخوں کا خاتمہ ہو جائے, ساری بات ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. واخر دعوانا ان الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما, ہماری کوتاہیاں درگزر, جو لوگ ہمارے جیلوں میں, اللہ ان کو رہا فرما. اے الہ العالمین.